رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس کے کمانڈروں اور اہلکاروں سے خطاب 8 فروری 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید
تمام عزیز بھائیوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے فعال اور سرگرم دوستوں اور جوانوں کا خیر مقدم ہے۔ کرونا کے نامساعد حالات نے اس نشست کو اس طرح منعقد نہیں ہونے دیا جیسا ہم چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہاں آپ عزیزوں کے زیادہ تعداد سے ملاقات کریں اور زیادہ اطمینان سے اور مزید بہتر طریقے سے بات کریں، لیکن میں ان پروٹوکولز پر عمل کا پابند ہوں جن کا ڈاکٹر نے اعلان کیا ہے۔ میں ان چیزوں کی پابندی کرتا ہوں، لہذا یعنی ان چیزوں پر عمل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں۔ وہ لوگ ماسک پہننے پر زور دیتے ہیں، میں نے ویکسین کی تیسری ڈوز بھی لگوا لی ہے، البتہ یہ تیسری ڈوز کچھ عرصہ پہلے لگوائی تھی، کئی مہینے پہلے میں نے یہ کام کر لیا تھا۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر حضرات جن چیزوں کو مصلحت سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، میں ان کی انجام دہی کا پابند ہوں۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے عزیز عوام اس میدان کے ماہرین اور صاحب رائے افراد کی باتوں کو سنیں اور ان پر توجہ دیں، وہ جو مصلحت سمجھیں اور ضروری سمجھیں اسے انجام دیں۔ بہرحال آج کی نشست اس طرح سے منعقد ہوئی، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ خداوند متعال انشاءاللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ ماہ رجب کے ایام ہیں، آپ سے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے اور ان ایام کی قدر کرنی چاہیے۔ رجب کا مہینہ توسل کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور گریہ و زاری کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، نفسانی اور روحانی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ دلوں کو خدا سے قریب کرنا چاہیے، خاص کر آپ جوانوں کو، ان جوانوں کو جو اس نشست میں ہیں اور فوجی ہیں۔ خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہم سب کو ہے، اور ماہ رجب کے یہ ایام اس ضرورت کے مدنظر الہی و معنوی فیوز کا منبع ہیں۔ آج 8 فروری کا دن ہے، یعنی فضائیہ کی متحیر کن بیعت کا دن۔ فضائیہ کی جانب سے ایک تاریخی اقدام اور فیصلہ کن قدم اٹھائے جانے کا دن۔ شاید فضائیہ کی موجودہ نسل میں سے اس دن کوئی بھی موجود نہ رہا ہو، بہت سے جوان تو شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں گے، لیکن میرا ماننا ہے کہ وہ سبھی لوگ جو آج ذمہ داری کے احساس کے ساتھ فضائیہ میں کام کر رہے ہیں، بیعت کے اس اعلان میں شریک ہیں۔ یہی آپ لوگ جو اس دن نہیں تھے یا شاید فوج میں نہیں تھے، یعنی آپ کی سروس کی مدت اتنی نہیں ہے، لیکن اس دن جو کام انجام پایا، اس دن کے افتخار اور اس دن کی فضیلت، اس میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس دن جو جوان آئے تھے، فوجی افسران، بڑے رینک والے افسران اور زیادہ تر شاہی فضائیہ کے افسران، اور انہوں نے اس دن کی نشست اور اس عجیب ملاقات میں شرکت کی اور بیعت کی۔ وہ بیعت کسی شخص سے بیعت نہیں تھی، وہ بیعت اہداف سے بیعت تھی، امیدوں امنگوں سے بیعت تھی، اور اس مقدس جہاز سے بیعت تھی جس کے طاقتور کمانڈر امام خمینی تھے۔ وہ لوگ آئے اور فضائیہ کو اس طاقتور با عظمت اور حیران کر دینے والی کمان کے تحت لے آئے۔ یہ ایک معنوی کام تھا، اس لیے اب بھی جاری ہے۔ یہ کام کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ اس دن ہوا اور پھر ختم ہو گیا، نہیں، یہ کام جاری ہے۔ جو بھی جس دور میں تھے ان اہداف کی راہ میں آگے بڑھے، وہ اس کام میں شریک اور حصہ دار ہیں۔ بنابراین آپ لوگ بھی ان افراد میں سے ہیں جو 8 فروری کے پر افتخار کارنامے سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ فضائیہ کا اس دن کا اقدام وہ آخری ضربت تھی جو پہلوی حکومت کے بوسیدہ پیکر پر پڑی، اور اس نے منحوس پہلوی حکومت کا کام تمام کر دیا۔ یہ اقدام مؤثر تھا، مؤثر اقدام تھا، بہت زیادہ اثر انگیز تھا۔ اسی دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی افراد سے گفتگو کرتے ہوئے جو وہاں آئے تھے کہا کہ آپ لوگوں نے فوج کو آزاد کرا دیا، فوج کو طاغوت کی خدمت سے نکال کر اسلام کی خدمت پر لگا دیا۔ آج تک آپ طاغوت کی خدمت میں تھے اور اب آپ نے فوج کو اسلام کی خدمت میں دے دیا ہے۔ وہ لوگ نعرے لگا رہے تھے، ہم آپ کے سپاہی ہیں۔ امام خمینی نے کہا، آپ لوگ امام زمانہ کے سپاہی ہیں، قرآن اور اسلام کے سپاہی ہیں، اور اس راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ قدم اس لمحے کی ضرورت تھا۔ میں اس بات پر بہت تحقیق کرتا ہوں اور میں نے بارہا اس پر زور دیا ہے، ہمیشہ ہمیں اپنے کاموں میں اس لمحے کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ ایسے کام ہیں کہ اگر آپ انہیں ابھی انجام دیں گے تو وہ ہدف حاصل کر لیں گے، لیکن اگر اسی کام کو آپ نے اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت انجام دیا تو وہ بے فائدہ ہوگا، کوئی حاصل حصول نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت اور لمحے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ ہمیشہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فضائیہ میں یہ دیکھیے کہ آج فضائیہ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کام کو اسی صحیح لمحے میں انجام دیجئے۔ میرے خیال میں امام خمینی سے بیعت کرنے والے ان افراد کا ایک سب سے اہم اور بروقت ذہانت آمیز کام یہی تھا، ورنہ اگر وہ لوگ یہ طے کرتے کہ مثال کے طور پر 10 دن بعد 20 دن بعد یہ کام کریں تو قطعی طور پر اس کام کا یہ اثر نہیں ہوتا۔ اس دن اس کام کا یہ اثر یہ تھا، انہوں نے لمحے کی ضرورت کو سمجھا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ایک اور بات جو کہ عبرت آموز نکتہ ہے اور اس سے بھی عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ ہے کہ فضائیہ کے اس اقدام میں طاغوتی حکومت پر ایک ایسی جگہ سے ضربت لگی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہاں سے اس پر وار ہو سکتا ہے۔ اسی بات کی طرح جو قرآن مجید میں سورہ حشر میں یہودی قبائل کے بارے میں آئی ہے،
در سورہ حشر فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا،
خداوند عالم نے انہیں ایسی جگہ سے ضربت لگائی جس کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ ایسا ہوا تھا، طاغوتی حکومت کے افراد میں سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پر فوج کی طرف سے اور وہ بھی فضائیہ کی طرف سے وار ہو سکتا ہے۔ شاہی حکومت نے فضائیہ پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رکھی تھی، اس کے امریکی حامیوں کو بھی تعجب ہوا۔ امریکیوں نے ہائزر کو، جو ایک امریکی جنرل تھا اور اس وقت نیٹو کا دوسرا سب سے بڑا آدمی تھا، تہران بھیجا تاکہ وہ یہاں آ کر فوج کو منظم کرے اور جس طرح سے بھی ممکن ہو ایک خونین بغاوت کے ذریعے حکومت کو گرنے سے بچائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو تہران میں لاکھوں افراد کا قتل کروا دے گا۔ مطلب یہ کہ ہائزر اس نیت سے تہران آیا تھا، لیکن وہ ناکام رہا اور نامراد واپس لوٹا۔ یہی ہائزر اپنی سوانح حیات میں لکھتا ہے، البتہ میں نے خود یہ کتاب نہیں دیکھی ہے، مجھے بتایا گیا کہ فضائیہ ایسی جگہ تھی جہاں ہمیں کم ترین بدامنی کا بھی خدشہ نہیں تھا، کیونکہ کمان اور ٹریننگ کے لحاظ سے امریکہ سے اس کا قریبی رابطہ تھا۔ اس عظیم تاریخی واقعے میں جو لوگ شریک تھے، شاید ان میں سے بہت سے وہی لوگ تھے جنہوں نے تعلیم اور ٹریننگ امریکہ سے حاصل کی تھی اور امریکی کلچر سے آشنا تھے، لیکن طاغوتی حکومت کو وہیں سے چوٹ پہنچی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے،
شاید خیلی از همون کسانی که اون روز در اون جریان عظیم تاریخی شرکت کردن کسانی بودن که تحصیلاتشون عمدتاً یعنی تحصیلاتشون در آمریکا انجام گرفته بود، اونجا با فرهنگ آمریکایی آشنا بودن و اینجور بود، اما اینها از اونجا ضربه خوردن. خب این نشانه این است که وعده الهی صادق است که خداوند فرمود انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا،
دشمن چال چلتے ہیں اور میں بھی ان کے مقابلے میں منصوبہ بندی کرتا ہوں. ایک دوسری جگہ پر کہا گیا
انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، در یه جا دیگه بلدین کفرو هم المکیدون.
حق و باطل کے ٹکراؤ کے معاملے میں یہ باطل کا محاذ ہے جو شکست کھاتا ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. اس معاملے میں بھی امریکیوں کے اندازے غلط نکلے، یعنی انہوں نے طاغوتی حکومت کی فضائیہ کے بارے میں ایک خاص اندازہ لگا رکھا تھا. وہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی حق کا لشکر، اسلام کا لشکر کفر کے مقابلے میں میدان میں اترے، وہاں دشمن اپنی تمام تر ظاہری روب و دبدبے کے باوجود کہ جن کا کوئی باطن و مغز نہیں ہے، اپنے اندازوں میں غلطی کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. خود انقلاب کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، انقلاب کے اوائل میں بھی ایسا ہی ہوا اور ان 40-45 برسوں میں بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اندازے لگائے، ہمیشہ یہ سوچا کہ وہ آخری ضربت لگا رہے ہیں، لیکن خود انہی کو چوٹ پہنچ گئی. اگر آپ میدان جہاد میں، چاہے کوئی بھی جہاد ہو، ہر زمانے میں ایک طرح کا جہاد ضروری ہے، فوجی جہاد ہے، علم و سائنسی جہاد ہے، تحقیقاتی جہاد ہے، ہر طرح کے جہاد میں اگر آپ کی موجودگی جاری ہو اور آپ سرگرم ہوں تو دشمن کو شکست دے دیں گے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دشمن کے اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں، وہ صحیح اندازے نہیں لگا سکتا، صحیح پیشن گوئی نہیں کر سکتا. آج خود امریکہ بھی
فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا
اس قسم کی مشکل میں دوچار ہے. آج امریکہ پر ایسی جگہ سے ضرب پڑ رہی ہے جس کا اس نے ہرگز اندازہ نہیں لگایا تھا. آج امریکہ کے دو سربراہان مملکت، یعنی پچھلا صدر اور موجودہ صدر، ایک دوسرے کا ہارٹ بٹا رہے ہیں کہ امریکہ کی رہی صحیح عزت کو بھی نیلام کر دیں، خاک میں ملا دیں، اور وہ نیلام کر رہے ہیں. وہ ایک انداز سے اور یہ ایک دوسرے انداز سے. کیا انہوں نے اس کا اندازہ لگایا تھا؟ اس کے بارے میں سوچا تھا؟ روز بے روز وہ خود ہی خود کو کمزور کرتے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر آپ میدان میں موجود رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں، امید کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، تو یقینی طور پر فتح اور پیشرفت آپ کی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس دن ان نوجوانوں کا وہ اقدام عارضی اور ہیجانی کیفیت کی بنیاد پر تھا. ایسا نہیں ہے. بے شک یقینی طور پر اس طرح کے کاموں میں جذبات دخیل ہوتے ہیں، لیکن یہ کام پہلے سے طے شدہ تھا، اس میں گہرائی تھی، یہ کام سوچا سمجھا تھا. اس لیے میری تو بہت ساری یادیں ہیں، لیکن اس کی گہرائی کی علامت یہ ہے کہ یہ کام فضائیہ میں جاری رہا. اگر یہ اچانک کیے جانے والا اقدام ہوتا تو جاری نہیں رہتا، یہ اقدام فضائیہ میں جاری رہا ہے. انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی دنوں میں ہی فوجیوں کے خود انحصاری کے جہاد کی یونٹ فضائیہ میں تیار ہو گئی، جبکہ ابھی فوج میں یا ملک میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ادارے میں خود کفالت کے جہاد کا وجود نہیں تھا. فضائیہ کے دیندار اور انقلابی جوانوں نے خود کفیلی کے جہاد کی تشکیل کی اور پہلے ہی دن سے کام کرنا اور کوشش کرنا شروع کر دیا، اور آج تک بڑے بڑے کام انجام پا چکے ہیں. اس کے علاوہ فضائیہ کے جہادی یونٹس نے خود فضائیہ میں بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ سن 1979 میں جو کام سب سے پہلے انجام پائے ان میں سے ایک تبریز کی چھاونی میں سازش کو ناکام بنانا تھا۔ اس وقت شہید فکوری تبریز چھاونی کے کمانڈر تھے۔ تبریز کی چھاونی میں ایک سازش شروع ہوئی، یہاں تک کہ ان شرپسند افراد نے شہید فکوری کا بھی ایک طرح سے محاصرہ کر لیا تھا، گرفتاری کی طرح۔ خود فضائیہ کے انقلابی جوانوں نے کہیں سے مدد مانگے بغیر جا کر ان افراد کو منتشر کر دیا اور شہید فکوری کو لے کر تہران آ گئے۔ یہ سن 89 کے اوائل کے مسائل میں سے ایک ہے۔ ہمدان کی چھاونی، شہید نوشہ چھاونی میں بغاوت کے معاملے میں جو شخص اس بات کا سبب بنا کہ یہ بغاوت، جس کی ہر چیز تیار تھی، امریکیوں کی مدد سے اس بغاوت کی تمام تفصیلات تیار کر لی گئی تھیں، ناکام ہو جائے، وہ ایک نوجوان فوجی افسر تھا جس نے آ کر خبر دی اور فوراً متعلقہ ادارے، سپاہ کے افراد، سیکیورٹی کے افراد اور اسی طرح کے دوسرے افراد متحرک ہو گئے اور انہوں نے سازش کو ناکام بنا دیا اور بغاوت کو ختم کر دیا۔ خود فدائیہ کے جوانوں نے یہ کام کیا۔ ایک نوجوان فوجی افسر، ایک نوجوان پائلٹ نے آ کر اطلاع دی، مطلب یہ کہ یہ کام خود فضائیہ کے جوانوں نے انجام دیا۔ دیگر مسائل میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ مقدس دفاع کے آغاز میں ابتدائی دنوں میں ہی سب سے نمایاں کام فضائیہ نے انجام دیا، یعنی فضائیہ کی جانب سے کچھ ہی دنوں میں جس تعداد میں پروازیں انجام دی گئیں وہ بے نظیر تھیں۔ میں اس وقت پارلیمنٹ کا رکن تھا اور ساتھ ہی مسلح افواج میں امام خمینی کا نمائندہ بھی تھا۔ میں نے پارلیمنٹ میں رپورٹ دی، سبھی اس رپورٹ کی اہمیت سے حیرت زدہ ہو گئے۔ صرف 3 یا 4 دن میں فضائیہ کے طیاروں نے کئی 100 پروازیں انجام دیں۔ دوسرے ادارے اور شعبے ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، جبکہ فضائیہ میدان میں آ گئی تھی۔ یہ سب اسی پہلے اقدام کا تسلسل ہے، جو میں کہتا ہوں کہ یہ اقدام کوئی ہجانی یا جذباتی کیفیت میں نہیں تھا، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اقدام فضائیہ میں جاری رہا ہے۔ یہی بصیرت اور یہی جذبہ اس بات کا موجب بنا کہ فضائیہ میں بھی اور پوری فوج میں بھی نمایاں شہدا اپنا چہرہ آشکار کریں۔ شہید سیاد شیرازی، شہید بابائی، شہید ستاری، شہید کلہ دوز اور دیگر ہزاروں شہدا، ان میں نمایاں یہ لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نمایاں ہیں، یہاں تک کہ فوج کے اندر بھی شاہی حکومت کے زمانے کے بعض فوجی افسران بھی شہدا کی صف میں قرار پائے، جیسے شہید فلاحی۔ شہید فلاحی شاہی حکومت کے دور میں فوج کے بریگیڈیئر جنرل تھے، لیکن انقلاب کی صورتحال، فوج کی صورتحال اور وہ عظیم تبدیلی اس بات کا سبب بنی کہ شہید فلاحی شہید بن جائیں۔ شہید فلاحی، شہید فکوری بھی ایسے ہی تھے، یہ لوگ انقلاب سے پہلے کے اعلیٰ فوجی افسر تھے۔ تو یہ بصیرت تھی، یہی اس بات کا سبب بنی کہ فضائیہ کے افسران کا وہ گروہ آئے اور وہ عظیم کام، وہ تاریخی بیعت انجام دے۔ اس میں ایک گہرائی تھی، ایک بصیرت تھی، جس کی وجہ سے یہ کام انجام پایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بصیرت کا سبب کیا تھا، کیوں دوسروں میں یہ بصیرت نہیں تھی؟ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ممکنہ طور پر اس بصیرت کا ایک اہم عنصر یہ تھا کہ فضائیہ کے جوان قریب سے امریکی فوجی مشیروں کی ڈکٹیٹرشپ اور ان کے تسلط کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ فوج میں کسی بھی جگہ امریکی فوجیوں کا ایسا تسلط نہیں تھا، 10,000 فوجی مشیر تھے۔ ایران میں امریکہ کے تقریباً 50,000 فوجی مشیر تھے، انہوں نے ایرانی فضائیہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا، ان کا پورا قبضہ تھا۔ ایرانی کمانڈروں کی بے عزتی کی جاتی تھی، ایرانی فوجیوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ایرانی فوجیوں کو کسی قسم کی کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، ان کو کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا تھا، درباری افراد سے ان کے روابط تھے اور وہ فوجیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ساز و سامان بیچتے تھے، لیکن ٹیکنیکل کام کرنے والوں کو ان اشیاء اور چیزوں اور پرزوں کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، نہ تو ٹیکنیکل آفیسرز اور اعلیٰ رینک والے افسروں کو، اور نہ ہی شاہی فضائیہ کے افراد کو جن کا کام ہی یہی تھا۔ درکل پرزوں اور ساز و سامان کی شناخت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسپیئر پارٹس کی ریپیئرنگ نہیں کرنے دیتے تھے، کئی پرزوں سے مل کر بنے ہوئے اسپیئر پارٹ کو کھولنے نہیں دیتے تھے، اسے ہوائی جہاز میں ڈال کر امریکہ لے جاتے، وہاں سے بدل کر ایک دوسرا لے آتے تھے اور اس کے پیسے بھی لیتے تھے۔ ایرانیوں کی اس طرح سے بے عزتی کرتے تھے اور ایران کی فضائیہ کے جوان ان چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ اخلاقی برائیاں بھی تھیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، بڑے عجیب کام کیا کرتے تھے۔ در حقیقت ایرانی فوج میں امریکیوں کی موجودگی ایک غم انگیز اور تکلیف دہ داستان ہے۔ ممکنہ طور پر ہمارے نوجوان اس بات کو نہیں جانتے کہ امریکہ اور برطانیہ نے ہماری فوج کو کئی بار دیگر اقوام کی سرکوبی کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے ویتنام میں ہمارے طیاروں کو ویتنام لے گئے تاکہ ان ویت کانگس پر جنگلوں میں بمباری کریں جو حملہ آور اور جارے امریکہ سے لڑ رہے تھے۔ ایسا ہوتا تھا، دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ قریب سے پختہ اطلاعات تو نہیں ہیں، لیکن ایسے ٹھوس دستاویزات موجود ہیں جن کی رو سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے فینٹم طیارے صیونی حکومت کے حوالے بھی کیے جاتے تھے۔ وہ ان سے کیا کرنا چاہتی تھی؟ یقیناً فلسطینیوں کی سرکوبی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، یا پھر اس وقت کی استقامت کرنے والی عرب حکومتوں، مصر، شام اور ایسی دوسری حکومتوں سے مقابلے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ مطلب یہ کہ جو ادارے ایران سے اور اسلام سے متعلق تھے وہ مظلوم کی سرکوبی اور ظالم کی مدد کے لیے امریکہ اور امریکی اہداف کی خدمت میں تھے۔ واقعی یہ سب بہت اہم مسائل ہیں جن کا علم ہونا چاہیے۔ پہلی بھی حکومت کی خیانت ایک دو معاملوں تک محدود نہیں تھی، لیکن یہ بھی اس حکومت کی اہم خیانتوں میں سے ایک ہے۔ یہ فوج سے بھی غداری تھی اور قوم سے بھی غداری، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ امریکہ کی خدمت میں استعمال کر رہی تھی۔ اسی طرح یہ دیگر مسلم اقوام کے حق میں بھی مجرمانہ فعل تھا۔ وہ بات جس پہ میں زیادہ تاکید کرنا اور آپ اور یہ باتیں سننے والے دیگر افراد کی توجہ جس کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، بیان و تشریح کا جہاد ہے، جسے میں نے بار بار دہرایا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو ہونے والے اس تاریخی واقعے کا جو امام خمینی کے سامنے انجام پایا، اگر اس واقعے کی وہ تصویر شائع نہ ہوئی ہوتی، یعنی تشریح اور بیان کا یہ کام انجام نہ پایا ہوتا، تو نہ یہ واقعہ اس طرح سے جاویداں ہوتا اور نہ اتنا مؤثر ہوتا۔ یہ بھی بہت سے دیگر واقعات کی طرح کا ایک واقعہ ہوتا اور پھر بھلا دیا جاتا۔ اس واقعے کے زندہ جاوید اور مؤثر ہونے کا سبب تصویر کا وہی ہنر مندانہ فریم تھا جو شائع ہوا۔ حقیقت کا بیان یہی ہے، تشہیر کرنا اور دکھانا اسی کو کہتے ہیں۔ میڈیا کے ایک محدود اور چھوٹے سے کام کی برکت سے، ان دنوں میڈیا کے وسائل آج کی طرح کے نہیں تھے بلکہ بڑے محدود تھے، 8 فروری کو فضائیہ کی بیعت جیسا اقدام تاریخ ساز بن جاتا ہے، جاویداں بن جاتا ہے، با اثر بن جاتا ہے، تغییر آفرین بن جاتا ہے۔ صحیح روایت یا واقعے کا صحیح بیان اور صحیح تشریح یہی ہے۔ واقعے کی صحیح تبیین جس پر میں تاکید کرتا ہوں یہ ہے کہ آج ذرائع ابلاغ کے فروغ کے ساتھ ہی اگر ہم اس دن کے مقابلے میں آج کی صورتحال کو دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سینکڑوں گنا نہیں بلکہ ہزاروں گنا زیادہ بدل چکا ہے، کیونکہ اس وقت سائبر اسپیس، سوشل میڈیا، سیٹلائٹ چینل وغیرہ جو آج ہیں اس دن نہیں تھے، لہٰذا اس موضوع کی اہمیت بھی اسی طرح سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ اور اسلام کے دشمن ذرائع ابلاغ کی حتمی پالیسی یہ ہے کہ حقائق کی تحریف کی جائے، اور وہ یہی کر رہے ہیں، لگاتار کام کر رہے ہیں، حقائق کی تحریف کر رہے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ سے متعلق خبروں کو طرح طرح کے جھوٹ سے، پیشورانہ جھوٹ سے، ایسے جھوٹ سے جس پر بیٹھ کر انہوں نے کام کیا ہے، مخلوط کر رہے ہیں، اور طاقوتی حکومت کے مکرو اور بدعنوان چہرے کا میک اپ کر کے اسے حسین دکھانا چاہتے ہیں، اس کے ہزاروں جرائم اور غداریوں کو چھپا رہے ہیں۔ طاقوتی حکومت کی خفیہ ایجنسی ساواک وہ ادارہ تھا جہاں اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی طرح طرح کی ایزائیوں اور ٹارچر کے طریقوں کو عملی جامہ پہنایا جاتا تھا، شاید بعض ایزاؤں کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور بہت سی ایزا رسانیوں کو عملی جامہ پہنایا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے وہ ایزائیں برداشت کی ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی زندہ ہیں اور اس ایزا رسانی کے آثار اب بھی ان کے جسموں پر باقی ہیں اور وہ آج بھی درد سہ رہے ہیں۔ سواق کے اس سراپا جرم تصویر کا بھی وہ میک اپ کر رہے ہیں اور اسے اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت کا سواق کا ایک ایجنٹ جو شاید ملک کا سب سے بدنام چہرہ تھا، آپ بیتی لکھتا ہے اور اس طرح باتیں کرتا ہے کہ گویا سواق یعنی ٹارچر اور ظلم کے مرکز کا ایک روشن اور منور چہرہ ہے۔ اس کے مقابلے میں انقلاب کے بارے میں جتنا ان سے ممکن ہے انقلاب کی شبی کو، امام خمینی کی شبی کو، ان 40 برسوں کی سرگرمیوں کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، ان سے جتنا ہو سکتا ہے اس کی تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ایران کی پیش رفت، ایران کی ترقی، اس کی مثبت باتوں اور اس کے مثبت پہلوؤں کے سلسلے میں مغربی میڈیا کے اس آمرانہ گروہ میں کچھ بھی نہیں پائیں گے، یعنی حقیقت کی پردہ پوشی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کمزور پہلو ہے جو یقینی طور پر ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ملک اور کوئی بھی نظام کمزور پہلو سے خالی نہیں ہے، تو وہ ایک چھوٹے سے کمزور پہلو کو 100 گنا بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب کام ہے جو آج ہو رہا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے بیان اور تشریح کا جہاد ایک فریضہ ہے۔ بیان کرنا، واضح کرنا اور تشریح کا ایک جہاد ہے جو ایک حتمی فریضہ ہے اور فوری فریضہ ہے، لازمی، اور جس میں بھی اس کی اطاعت ہے اسے اقدام کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں حکام پر زیادہ ذمہ داری ہے۔ مغربی طاقتیں آمریت کے لیے مشہور ہی ہیں، یعنی یہی لوگ جو بظام خود اور اپنے دعوے کے مطابق دنیا کی آمریتوں سے لڑ رہے ہیں، خود سب سے بڑے آمر ہیں۔ سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، پوری دنیا پر ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا ایک شعبہ بڑھا دیا ہے اور وہ میڈیا ڈکٹیٹرشپ ہے، ابلاغیاتی آمریت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ شہید قاسم سلمانی کا نام نہیں لے سکتے، یہ لوگ اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہیں سوشل میڈیا پر، جس کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے اور جو ان کے فرمان کے تحت کام کرتا ہے، انہیں شہید سلمانی کا نام برداشت نہیں ہے، ان کی تصویر کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ایسا کچھ ہے۔ البتہ پہلے بھی اس طرح کی آمریت تھی۔ مرحوم الحاج احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا تھا کہ امام خمینی نے ایک تفصیلی پیغام دیا تھا، میرے خیال سے حج کا پیغام تھا۔ حاج احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ حاج احمد خمینی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں نے سوچا امریکہ کے کسی اخبار میں جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے، امام خمینی کے اس پیغام کو شائع کروایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں رہنے والے اپنے کچھ دوستوں کو پیغام دیا اور کہا کہ اسے شائع کرانے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہو میں دوں گا، بالکل اسی اشتہار کی طرح جو پیسے دے کر شائع کرائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اظہار رائے کی آزادی کے دعوے کے باوجود کوئی بھی اخبار اسے شائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تہران میں امریکہ کے جاسوسی کے اڈے، سفارت خانے کے بارے میں ایک کتاب لکھنے والے مصنف نے، جنہوں نے جاسوسی کے اس اڈے کی تفصیلات لکھی تھیں اور وہیں کے تھے، بتایا کہ ہم نے امریکہ میں جس ناشر سے بھی اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے رابطہ کیا، وہ تیار نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آخرکار وہ شخص کینیڈا گیا اور وہاں ایک ناشر کو تلاش کیا جو اسے شائع کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر اسے بھی فیصلہ بدلنے کے لیے مجبور کرنے لگے، ٹیلی فون کر کے دھمکا کر اور اسی طرح کے دوسرے کاموں کے ذریعے۔ یہ ہے میڈیا ڈکٹیٹرشپ، اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہم اظہار رائے کی آزادی کے طرفدار ہیں۔ آج ہر وہ چیز اور ہر وہ لفظ جو مغرب کی پالیسیوں سے متصادم ہو یا ان کے مطابق نہ ہو، اس کے شائع یا نشر ہونے پر پابندی ہے۔ لیکن اسی پلیٹ فارم سے وہ لوگ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے یا اسلام، اسلامی تعلیمات اور اسلامی مفاہیم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے یا ان کی شبی بگاڑنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور سبھی کے کندھوں پر ایک ذمہ داری بھی ڈالتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ قومی میڈیا ہو یا دوسرے مختلف ذرائع ابلاغ، چاہے سائبر اسپیس یا سوشل میڈیا ہو یا اخبارات و جرائد، سبھی پر فرض ہے کہ اس میدان میں اتریں۔ اور اس سلسلے میں ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس کے پاس معاشرے کی رائے عامہ سے بات کرنے کا کوئی مرکز یا پلیٹ فارم ہے۔ ملک میں ہزاروں کارنامے ہوتے ہیں، ان برسوں کے دوران، ان چار عشروں میں ملک میں کتنے بڑے بڑے کام انجام پائے ہیں، کتنے کارنامے ہوئے ہیں، ان سب کو بیان کیا جانا چاہیے۔ دشمن انہیں چھپاتا ہے، انہیں نشر کیے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سماجی میدانوں میں، معاشی میدانوں میں، تعمیراتی میدانوں میں، تعلیمی میدانوں میں، صحت و طب کے میدانوں میں، صنعت میں، صنعت کے میدان میں۔ ابھی کچھ دن پہلے صنعت کاروں اور مینوفیکچرر کا ایک گروپ یہاں تھا جس سے ملاقات ہوئی، ان میں سے کچھ نے رپورٹ دی۔ ان کی رپورٹ کے ساتھ یہاں اسی امام بارگاہ میں ان کے کاموں کی تصویر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ حیرت انگیز چیز تھی، واقعاً متحیر کن تھا۔ اس کے بارے میں ملک کے پورے میڈیا میں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ بہت عجیب چیز ہے، اتنا سارا کام ہو رہا ہے، اتنا اہم کام، اتنے مفید کام، یہ سب کارنامے ہیں۔ آبادیاتی میدانوں میں، دین و ثقافت کے میدانوں میں، دفاع اور سیکیورٹی کے میدانوں میں۔ آپ تو فضائیہ کے مسائل اور پیش رفت سے واقف ہیں، آپ نے کچھ چیزوں کی پیداوار کی ہے، کچھ کی تعمیر کی ہے، ان میں سے کسے معاشرے میں متعارف کرایا گیا؟ تو اس معاملے میں صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا، واقعاً کام کم ہوا ہے۔ ابھی جن میدانوں کا میں نے ذکر کیا، سماجی میدان، معاشی سرگرمی کے میدان، سفارتی سیاسی سرگرمیوں کے میدان، آبادیاتی سرگرمیوں کے میدان، ملک میں تعمیراتی شعبوں میں اتنا زیادہ کام ہوا ہے، ان میں سے ہر موضوع بیان و تشریح کے جہاد کی فعالیت کے لیے ایک مستقل عنوان بن سکتا ہے۔ ہمیں بعض مشکلات کو، ہر ملک میں مشکلات ہوتی ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، معیشتی مشکلات ہیں، ان کارناموں پر دھول بٹھانے اور عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ مشکلات اپنی جگہ ہیں اور انہیں برطرف کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مختلف میدانوں میں ان اہم کاموں، اہم پیش رفتوں، اہم تعمیرات اور گراں قدر سرگرمیوں کو فراموش نہیں ہو جانا چاہیے۔ میری آخری بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے، دشمن محاذ نے، کیونکہ دشمن ایک محاذ ہے، ایک بہت بڑا محاذ ہے، آج ایک کثیر الجہتی حملہ شروع کیا ہے۔ دشمن کا حملہ ایک کثیر الجہتی حملہ ہے، اس میں معاشی پہلو ہے، اس میں سیاسی پہلو ہے، اس میں سیکیورٹی کا پہلو ہے، اس میں میڈیا کا پہلو ہے، اس میں سفارتی پہلو ہے۔ انہوں نے ہر سمت سے ایک اجتماعی و کثیر الجہتی الغار شروع کر دی ہے۔ ہمیں بھی اس کے مقابلے میں کثیر الجہتی اقدام کرنا چاہیے، ہمیں ہر جہت سے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں دفاع کرنا چاہیے، لیکن ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں نہیں رہ سکتے، اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دفاع کرنا چاہیے، تو دفاع ایک ضروری کام ہے، لیکن ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں نہیں رہا جا سکتا۔ دشمن حملہ کرتا ہے تو ہمیں بھی یلغار کرنی چاہیے، مختلف میدانوں میں، میڈیا کے میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، اور سیکیورٹی کے میدان میں بھی۔ اور اس سلسلے میں اہل فکر ذمہ دار ہیں۔ جو لوگ اہل فکر و نظر ہیں، اہل اقدام ہیں، خاص طور پر حکام اور اعلیٰ عہدیداران، ان میں سے جس میدان میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں، انہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ جیسا کہ دشمن کی خواہش اور دشمن کے آشفتہ تصورات کے برخلاف، اسلامی جمہوریہ ایران پچھلے 40 سال سے زائد عرصے میں پوری طاقت سے آگے بڑھتا رہا ہے اور روز بروز زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا گیا ہے، مستقبل میں بھی ایسا ہی کرتا رہے گا میرے خیال میں۔ اور انشاءاللہ خداوند عالم کی توفیق سے ہم ماضی سے بھی بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے، پیش رفت حاصل کریں گے، اور دشمن ناکام رہے گا، لیکن ہم میں سے ہر کسی کو ہر میدان میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ فضائیہ میں آپ کے پاس بہت سے کام ہیں، بہت سے اہم کام ہیں جنہیں آپ کو انجام دینا چاہیے، محکمہ جاتی میدان میں بھی، ٹریننگ کے میدان میں بھی، اور آپریشنل میدان میں بھی۔ مختلف میدانوں میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں جنہیں انشاءاللہ آپ انجام دیں گے، ان میں سے بعض کا ذکر میں نے محترم کمانڈر سے کر دیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے، انشاءاللہ آپ ان پر عمل کریں گے اور ملک کا مستقبل انشاءاللہ ملک کے موجودہ دور سے کہیں بہتر ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔